السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتواں پارہ، لیسن نمبر 1، سورہ مائدہ، آیت نمبر 83. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ میں احکامات اچھے خاصے آئے ہیں. یہاں پر آگے جو ہم پڑھیں گے، ابھی ان آیات میں بھی کچھ باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، خصوصاً قسموں کے بارے میں، پھر شراب کی بندش کا جو حکم ہے جو پیچھے دیا گیا تھا اس کو آگے اور کنٹینیو کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آغاز کریں اس پارے کا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور جن آیات کی ہم تلاوت اور تفسیر کریں یا سمجھیں تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، اور جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب وہ اللہ کے رسول پر نازل کردہ وحی کو سنتے ہیں، یعنی اس قرآن کو، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. تفید من الدمع، آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا، کسی چیز کا بہ پڑنا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور آپ کے اقوال سے، کہ آپ نے جو فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، یا تم جب قرآن پڑھو، تو جب ایسی آیات آئیں جو خوشخبری والی ہیں، تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کرو، یعنی جنت، اور اگر جہنم والی آیتیں آئیں تو تم اس سے پناہ مانگو، اور اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے والی صورت ہی بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے نالے سے بہ پڑیں گے، اتنے آنسو ہوں گے کہ جن میں کشتیاں بھی چلائی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت کا ان کا رونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. لیکن آج دنیا میں اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر، غور و فکر کر کے، اور اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر، جو اندر سے ایک دل کی کیفیت ہونی چاہیے. جیسے ایک قول ملتا ہے حافظ ابن قیم، جو بہت بڑے مشہور ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو، یعنی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کو دل سے پڑھتے ہیں، آنکھوں سے نہیں پڑھتے. تو قرآن کو دل سے پڑھنے کا ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان اس میں اس طرح سے انوالو ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر آیت پر وہ غور و فکر کرتا ہے، اور جب وہ آیتیں پڑھتا ہے تو وہ بے شک اور بغیر کسی جھجک کے وہ پکار اٹھتا ہے کہ واقعی میں یہ ہمارے رب کا نازل کردہ کلام ہے. تو ایسے ہی لوگوں کی جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں. ان آیت کے پس منظر میں جو واقعہ بتایا جاتا ہے، جب مسلمان کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے، جس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اس کی اجازت دی تھی، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو جب بادشاہ وہاں کا حبش کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے دربار میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، سورہ مریم پڑھ کر سنائی، تو کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ رو پڑا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ پڑی اور داڑھی اس کی تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی میں اس تنکے سے بڑھ کر بھی نہیں تھے جو تم نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بادشاہ عادل بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو بہت سپورٹ کیا۔ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، کچھ سالوں کے بعد جب وہاں کے حالت بالکل اچھے ہو گئے، تو اس نے خود اپنی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروپ مدینہ بھیجا، صحابہ کرام جو حبشہ میں آباد تھے۔ اسی بادشاہ کا بھی ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کی طرف سے ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اسی بادشاہ نے، یعنی نجاشی نے، تقریباً 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا مدینہ میں، جو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ان لوگوں نے گواہی دی۔ جب وہ لوگ قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی، کہا جاتا ہے کہ وہ پورے جذبات سے آنسو بہنے لگتے اور زبان سے ربنا آمنا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ آیت دراصل انہی لوگوں کی کیفیت بیان کر رہی ہے۔ نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ بخاری میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا، اور اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی، پھر اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو دراصل آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ نرم دلی کی بھی علامت ہے اور عاجزی کی علامت ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا یہ سخت دلی کی علامت ہے۔ تو قرآن کی جب ان آیتوں پر سے ہم گزریں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے، ضرور ہمارا حال یا ہمارا رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمارے آواز میں ایک لرزہ طاری ہو یا عاجزی ہمارے اندر پیدا ہو۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر کیوں ایمان نہ لائیں، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ یعنی ایمان لانے کی وجہ بھی وہ بتا دے رہے ہیں۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب حق سامنے آ جاتا ہے تو بے اختیار انسان کی زبان سے نکل اٹھتا ہے کہ واقعی میں یہ حق ہے۔ اب اگر وہ سلیم الفطرت اور سلیم التبع والا شخص ہوگا تو خود بخود اس کی فطرت اس حق کو قبول کر لے گی، اور اگر وہ تعصب اور حسد میں مبتلا ہوگا جیسے کہ یہود تھے، تو تعصب اور حسد والے کبھی بھی ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ کے بارے میں ہمیں قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے کہ تم نصارہ کو مسلمانوں میں سب سے قریب پاؤ گے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن آج تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی شدت پسندی میں اسی طرح سے ہو گئے جیسے کہ پہلے یہود تھے۔ بعض اوقات روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ معاملات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ بالکل آپ نے سچ کہا، لیکن کبھی کبھی اس کی طبیعت یہ بات ناگوار اس پر گزرتی ہے، اس کی طبیعت پر یہ بات کہ میں کسی اور کی بات کیسے مانوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، میں دوسروں کی باتیں کیسے مانوں، اس بنا پر وہ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ان اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے، ایک اور حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بھی اہل کتاب ایمان لائیں گے انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں، کیونکہ ہم پر حق واضح ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر لے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں دوہرے اجر کی خوشخبری دی گئی ہے، جو ایمان لائیں گے، ان کے لیے بھی جنتیں ہیں، باغات ہیں، اور اہم چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے محسنین کا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محسن کون ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیت پر ایمان لائیں، جب حق ان کے سامنے آئے تو اس کو فوراً قبول کر لیں، ہٹ دھرمی میں مبتلا نہ ہوں، جن کا معاملہ بہترین ہوتا ہے، جو ڈیلنگ کرتے ہیں تو ان کی ڈیلنگ بھی بہترین ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ، ان کا رویہ بہترین ہوتا ہے، اور محسن ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کو دیتا رہتا ہے، اپنے حقوق پر اس کی نظر نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے، اسے اپنے ذمے جو فرائض ہیں اس کی فکر کھائی جاتی ہے کہ میرے ذمے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، آیا کیا میں اسے پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس سے یہ فکر ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں محسن۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھوٹ بولا، یہ جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اسی بنا پر جہنم کا جو روٹ ورڈ بتایا جاتا ہے وہ جہنم ہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ جہنم دراصل جہنم ہی کو کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اپنے اوپر اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو خود سے حرام ٹھہرا لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ اجازت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دی۔ شہد کے واقعے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، واقعہ تحریم جسے کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ اب میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، تب اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ اس کو خود سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے کفار مکہ کا یہ حال تھا کہ ان لوگوں نے کچھ جانوروں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا، وہ ایسا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ انہی کو نعوذ باللہ اہمیت دے دیتے اور توہم پرستی میں مبتلا تھے، اور کہتے کہ فلاں چیز تو ہمارے لیے حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے۔ تو دیکھا جائے تو شرعی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر چیزیں ہمارے لیے مباح قرار دی ہیں، جائز ہیں، سوائے چند چیزوں کے جن کی حرمت شریعت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ یہاں پر ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اشیاء تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں، لہٰذا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے آپ کو بہت ہی ایک طرح سے نازک بنا لیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم تو مچھلی بالکل نہیں کھاتے، کچھ کہتے ہیں ہم نے تو گوشت کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مٹن استعمال کرتے ہیں، بیف استعمال نہیں کرتے، اور کراہت ظاہر کرتے ہیں اس سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی گوشت اور مچھلی تو کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ویجیٹیرین ہیں۔ تو اللہ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں، آپ کیوں اسے جان بوجھ کر اپنے لیے حرام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ کھاؤ جو کچھ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تو بیجا پابندی اپنے اوپر اس طرح سے نہیں لاد دینی چاہیے۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پر پیدا ہوا، ایک زمانہ جو آیا تھا جس کا اکثر ہم ذکر کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی، صوفیزم، جس کی کہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، ان لوگوں نے بھی کیا کیا کہ جان بوجھ کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا، اور دینداری کا تصور یہ پیش کر دیا کہ دینداری کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر لذات کو حرام کر لینا، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں انسانوں کے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنی ذات پر ممنوع قرار دے لینا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا تقویٰ مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو تقویٰ وہ والا مطلوب ہے جس میں اللہ سے واقعی میں ڈرا جائے، اللہ کا خوف ہو۔ خود ساختہ طریقوں سے اگر جو تقویٰ پیدا کریں گے اس سے انسان خود بخود ہی بیزار ہو جائے گا اور عاجز آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس بات کا مکلف بنایا ہی نہیں، اسے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی خیال کچھ صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، اسی بنا پر وہ آئے تھے اور انہوں نے خود سے عہد کر کے گئے. ایک نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا زندگی بھر, ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر رات میں جاگتا رہوں گا, سوؤں گا نہیں, اور ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جائز قرار دی تھیں ان کو اپنے نفس پر انہوں نے خود سے حرام کر لیا, ممنوع قرار دے لیا. اور لوگ ابھی تک اسی کانسیپٹ میں مبتلا ہیں, کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ دینداری یہی ہے کہ اپنے اوپر لذات کو حرام کر لیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ یہی تو عیسائیت میں ہوا, یہی تو رہبانیت کی طرف یہ چیز لے کر گئی انسان کو, اور پھر کس بری طرح سے انسان وہاں پر آپ دیکھیں وہاں مار کھایا ہے اس نے. کہ یہ رہبانیت اندر کیا کچھ نہیں ہوتا یہ ہم سب جانتے ہیں, کہ جب آپ فطرت سے منہ موڑیں گے تو پھر انسان وہاں سے چور دروازے تلاش کرتا ہے, وہ اور غلط طریقے سے ان جائز چیزوں کو اپنے لیے حلال کرتا ہے. تو صوفی منش قسم کے لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو لذات سے بے بہرا کر دو, جو دل چاہ رہا ہو اس کی مخالفت کرو, جو نفس چاہ رہا ہو اس کی مخالفت کرو, تبھی تم اس کمال کو پہنچ سکتے. تو ٹھیک ہے نفس کی مخالفت تو کرنا ہے, لیکن کہاں پر؟ اللہ کی اطاعت میں کرنا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرنا ہے. تو یہ نظریہ پیش کیا کہ جتنا کم تم کھاؤ گے اتنا زیادہ تمہارا تقوی کا لیول اتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا, جبکہ اسی چیز نے انسان کو کمزور بنا دیا. تو صوفیوں کا نظریہ ہی یہ ہے کہ جسم جتنا کمزور ہوگا روح اتنی پروان چڑھے گی, روح کو اتنی تقویت ہوگی. تو رہبانیت کا جو نظریہ ہے وہ سنت کے سراسر خلاف ہے, تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہوا. تو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ حد سے بڑھنے کی پہلی صورت کیا ہے, کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام نہ بنا لو, جیسے صوفی قسم کے لوگ کر لیتے ہیں کہ نکاح کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا ہے لہذا نکاح ہی نہ کرو. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہوئی کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے کم دیا جائے جسم کو, تاکہ جسم کمزور ہوگا تو روح تقویت پائے. یہ نظریہ یہ بھی اسی میں آئے گا, یہ بھی تعتدو میں آئے گا. اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ بسیار خوری, یعنی حد سے زیادہ کھانا. کلو وشربو ولا تصرفو کا مطلب یہ نہیں کہ بس 24 گھنٹے کھاتے ہی رہو, اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بنا لو. کیونکہ لوگ اس آیت کو اس طرح سے بھی کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ ہی کہتا حکم ہے کھاؤ تو ہم کھا رہے ہیں. تو کھانا اعتدال میں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج اکثر جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو پرابلم اور جو شکایتیں لوگوں کو ہے, ڈاکٹرز کے پاس اتنا رش ہے کہ آپ کو ایک ایک مہینے کا اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا, ایک ایک مہینے تک اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا ہے. وہاں سب سے زیادہ کمپلین جو لوگوں کو ہے وہ یہی ہے, اوبیسٹی, اوور ایٹنگ, زیادہ کھانا, حد سے زیادہ کھا لینا, جس کی بنا پر جسم ان کے ایسے پھیل گئے ہیں کہ ایک عجیب بیماری میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. تو یہ بھی پھر تعتدو میں آئے گا, حد سے زیادہ کھانا پینا, اپنی ذات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہوگا, جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے گا, حد سے زیادہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا, وہ دوسروں کا کیا خیال رکھ سکے گا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی میں آ جائے گا. اور ایک اور صورت اس کی ہم بتا سکتے ہیں, چوتھی بھی ہم لے سکتے ہیں, کہ وہ کیا ہوگی کہ حلال تو چیزیں ہیں, انسان کہے کہ حلال چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں, لیکن حلال چیزوں کو ہی انسان اپنی کمائی کے ذریعے سے حرام بنا لے, جیسے چوری, ڈاکہ, خیانت, اور اتنے ایسے جتنے بھی جو ذرائع ہو سکتے ہیں آمدنی کے جو ناجائز ہوں, اس سے حاصل کیا ہوا مال, یہ بھی دراصل وہی ہوگا کہ لا تحرموا ما احل اللہ لکم, کہ جو اللہ تعالی نے حلال کیا اس کو تم حرام نہ کرو. کہ مال تو حلال ہے, جیسے مرغی کھانا, مرغی جائز ہے ہم جانتے ہیں, چکن حلال کیا گیا ہمارے لیے, لیکن اسی مرغی کو آپ چوری کر کے کھاتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال غذا کو آپ نے حرام بنا لیا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے, وہ بھی تعتدو میں آئے گا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اتقوا اللہ کا مطلب یہاں کھانے پینے میں وہی ہے دراصل کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کھانے پینے میں، کہ تم حلال کو حرام نہ بنا لو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو تو پوری زندگی تمہاری تقویٰ والی زندگی ہو جائے گی۔ پھر تمہیں حلال اور حرام کا بھی احساس رہے گا، کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اسے بھی تم سمجھ سکو گے۔ اور سب سے بہترین زندگی سنت کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اعتدال آئے تو اعتدال والی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو گوشت بھی مرغوب تھا، آپ کو بکری میں شانے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا گوشت آپ کو زیادہ پسند تھا، آپ کو شوق اور رغبت سے کھاتے تھے، لیکن آپ نے کھانے کو زندگی کا مقصد نہیں بنا لیا۔ پھر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جو چیز ملتی اللہ کے رسول اسی پر اکتفا کر لیتے تھے، لیکن جب کبھی صحابہ کرام نے ان کو دعوت دی یا گھر پر کہیں سے کوئی ہدیہ آیا یا کوئی چیز بنی تو اس میں آپ کو گوشت پسندیدہ تھا۔ تو کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن حلال کو تم حرام نہ بنا لو، جائز طریقے جو بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اور 7 درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو۔ اور اپنی قسموں کا خیال رکھو، اسی طرح اللہ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ قسموں کی بات کی گئی ہے، اور یہ قسم کھانا عرب کے معاشرے میں بہت مشہور تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قسم کھائی ہے، اور قرآن میں جو قسم کھائی گئی ہے تو یہ عرب کے اسلوب کے مطابق ہے، یہ بات ان کے یہاں پر عام تھی، ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی تھی، جو ان کے شعرا تھے ان کے کلاموں میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسی عام دستور کے مطابق قرآن میں قسم کھائی ہے۔ قسموں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکام بتائے ہیں۔ حدیث سے بھی ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، دل کی نیت سے نہیں کہتا، جیسے لا واللہ یا بلا واللہ، جیسے ہم کہتے ہیں قسم سے، آپ کی قسم، بار بار کچھ لوگوں کی زبان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر اس طرح کے جملے جاری رہتے ہیں، تو ایسی قسموں پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی جو انسان بلا ارادہ کھاتا ہے، بغیر نیت کے، جو تکیہ کلام کے طور پر کھاتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد یعنی ابو بکر صدیق کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی، اس وقت وہ کہنے لگے میں جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور بخاری کی بھی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ نہ ماؤں کی اور نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ آپ نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ برا بن عازف فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ان تمام احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے، ایک اور حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کعبہ کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ تو قسم انسان کھاتا رہتا ہے، اور قسم انسان کیوں کھاتا ہے، یہ روز مرہ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ اور قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں یا آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا اس کو 100% اس پر یقین کر لے اور اس کو سچ مانے۔ اسی لیے انسان قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا قسم کھانا، لیکن کیا چیز غلط ہے اور کیا درست ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ درست کیا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ سچے ہیں اور آپ قسم کھا لیں تو آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ کسی کے سر کی قسم کھانا، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا، یہ سب شرک میں آ جائے گا اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان بعض اوقات غصے میں انسان قسم کھا لیتا ہے اور ایسی قسمیں وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تو پھر بعد میں جب اس کو احساس ہو کہ اس نے جو قسم کھائی تھی، تو اگر اس نے ارادے اور نیت کے ساتھ کھائی تھی تو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یعنی قسم بھی ایک طرح سے نظر ہے دیکھا جائے تو، تو اس کو اس نظر کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی قسم کھا لے اور پھر اس کو اس قسم کو توڑنا ہو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ اور اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو، وہ بھی اوسط درجے کا۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ایک غلام کو آزاد کر دو۔ اب غلام تو چونکہ ہے نہیں، تو پھر اگر یہ سب نہ کر سکتے ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ قسم کا کفارہ ہے، اور نظر سے باہر نکلنے کا کفارہ بھی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ روز مرہ کے کاموں میں ہی انسان کبھی زج ہو جاتا ہے یا کسی کام سے وہ ایک طرح سے چڑ جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے قسمیں کھا لیتا ہے، اب تو میں کبھی ایسا نہ کروں گی، اب تو میں کبھی اس سے نہ بولوں گی۔ اگر آپ نے دل کے ارادے اور نیت سے یہ بات کہی تھی تو آپ کو اس کو پورا کرنا ہوگا۔ یعنی آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی قسم کو پورا کریں گے، کیونکہ آپ نے جب ارادہ کر لیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ جب تم قسمیں کھاؤ تو تم اس کو پورا کرو، اور اگر تم کو قسموں سے باہر آنا ہے تو پھر تم کیا کرو گے، اس کا کفارہ ادا کرو گے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی صحابی نے ایک مرغی کو غلاظت میں چونچ مارتے دیکھ لیا تو آئندہ مرغی نہ کھانے پر قسم اٹھائی، تو ایسی قسم پر بھی پھر کیا ہونا چاہیے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو ہم اکثر کر لیتے ہیں اس طرح سے، ہو جاتا ہے ہم سے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اچھا فلاں نے ہماری برائی کی، ہم کہتے ہیں کہ میں تو آئندہ کبھی اس سے نہ بولوں گی، میں تو کبھی اس سے بات نہیں کروں گی، یا پھر اب تو میں کبھی یہ چیز نہیں بناؤں گی۔ یہ بھی دیکھا جائے تو کیا ہے، یہ آپ اگر اپنے دل کے ارادے سے یہ بات کا ارادہ کر رہے ہیں پکی نیت سے، تو اس صورت میں آپ پر واجب ہو جاتا ہے اس کو پورا کریں، ادروائز آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا باہر اور اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یہاں پر روزوں کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ روزے کیا پے در پے رکھے جائیں گے ایک ساتھ، تو اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی واضح حکم نہیں ہے، لہذا انسان پر ڈیپینڈ ہے، ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ رکھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ پانسے اور یہ جوا اور آستہ نے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یا اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں یعنی شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ یا کامیاب ہو سکو۔ یہاں پر قسم کے بعد پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ شراب اور یہ پانسے جو کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سب شیطانی افعال ہیں، لہذا تم ان سے بچتے رہو۔ شراب کے بارے میں یہ تیسرا حکم ہے، پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا اور ایسی چیزوں کو، یعنی جو استھان ہوتے ہیں جہاں پر لے جا کر لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اور فال کے تیروں کو رجس یعنی گندگی اور شیطانی کام قرار دے کر اس کو منع کیا جا رہا ہے، یعنی صاف لفظوں میں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر دیے گئے۔ جو لوگ اسلام کی حقیقت کو جانتے تھے تو وہ یہیں سے شراب کے انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی تھی، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے رب ہم باز آ گئے، یعنی شراب کو انہوں نے پھر بعد میں ہاتھ بھی نہیں لگایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچو اس سے، یعنی شراب سے بچو، تب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ ہم باز آ گئے۔ لیکن کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کچھ اس طرح سے چکر چلایا ہے کہ آج کے عقل مند لوگ کچھ اپنے آپ کو، جو اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے، وہ کہتے کہ شراب کا کہاں حرمت، شراب کے بارے میں حرمت کا کہاں ذکر ہے قرآن میں، باقاعدہ حرام تو کہا نہیں گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر لفظ اور کیا ہوگا، یہاں جو کہا گیا ہے کہ شراب کے بارے میں کہ اس سے بچو، تو بچنے سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ فاجتنبوہ کا لفظ آیا ہے، بس اس سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا مطلب اردو میں ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ، اس سے استعمال نہ کرو۔ تو کہاں سے پھر اس کی حرمت کے بارے میں کچھ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب کے تعلق سے، یعنی شراب کی جو کم مقدار والی شراب ہے، کم نشہ پیدا کرتی ہے، وہ جائز ہے، جس کو بیئر کہا جاتا ہے آج کل۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرما دیا، کیونکہ یہ ڈر تھا اس بات کا کہ لوگ ایسا نہ کر لیں اس کے بارے میں کہ اس کو جائز نہ قرار دے لیں۔ تو اس کو شیطانی کام بھی کہا گیا۔ آپ خود بتائیں کہ جس کو شیطانی کام کہہ رہا ہو قرآن، تو وہ شیطانی کام کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے بھلا؟ تو وہ لوگ جو شراب کو جائز سمجھتے ہیں، وہ خود پڑھنے اور قرآن کی تعلیم کو اس کو سمجھ کر وہ فیصلہ کریں کہ شیطانی کام کرنے کا اللہ کا تعالیٰ کیسے حکم دے سکتا ہے جبکہ اس کو شیطانی کام کہا گیا ہے۔ اور شراب اور جوئے کے جو نقصانات ہیں معاشرے میں، یہ محتاج بیان نہیں۔ آپ اور میں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اس کے نقصانات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا جو غریب طبقہ ہے، خاص طور سے ہمارے مسلمانوں کا، وہ دن بھر جو کماتے ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور یا ایک مزدور، ان لوگوں کو ایسے شیطان نے انوالو کیا ہے کہ یہ دن بھر کی اتنی محنت کی کمائی جا کر سیدھا شراب کی دکان پر جا کر اڑا دیتے ہیں، اور ان کے گھر والے بیچارے محروم ہیں۔ جتنے بھی جو کام کرنے والے سرونٹس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو آتی ہیں کام کرنے والیاں، یہ سب شوہروں والیاں ہو کر یا والدین ہو کر بھی یہ کیوں کام کرنے پر مجبور ہیں؟ کیونکہ ان کے شوہر، ان کے والد اپنی پوری کمائی شراب اور جوئے میں اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، تمام خباستوں کی ماں؟ اور بعض اوقات تو یہ اتنی بری عادت ہے، ایسی برائیوں میں انسان کو ملوث کر دیتی ہے اور اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے جاگیردار لوگ اسی شراب اور جوئے کی عادت کی وجہ سے مفلس اور کلاش بن گئے، کہیں کے بھی نہ رہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو اور اس تعلق سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں قرآن میں اس کی حرمت کے بارے میں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر کے لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا اور ان دنوں شراب یعنی شراب ہی تھی, یعنی جو گندی کھجوروں سے بنائی جاتی تھی. میں ابو طلحہ, ابو عبیدہ اور کچھ صحابہ کا انہوں نے نام لیا, ان کو شراب پلا رہا تھا اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی. ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو. میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے کہ سن لو شراب حرام ہو گئی. اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے. ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو. میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے میں مارا, مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہ گئی. اس دن مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی. اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ ہی پھر کبھی شراب پی. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے عمل. یہ وہ لوگ تھے جو شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, شراب کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ شراب اس طرح سے پیتے جیسے کہ پانی پیا جاتا ہے, اس طرح وہ لوگ شراب پیتے تھے. لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا اس طرح سے وہ لوگ شراب سے بے پرواہ ہو گئے اور اس کے بعد کبھی نہیں پی. اور مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے بارش کا. اسی طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی, اسی حال میں وہ شہید ہوئے. اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد تک بھی شراب حرام نہیں ہوئی, جنگ احد کے بعد ہوئی اور تب تک صحابہ اکرام شراب پیتے رہے تھے. لیکن جیسے ہی حکم آیا ان لوگوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا اور اسے بچ گئے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور اسٹاک کر کے رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھ فروخت کرے, اس نے دیدہ و دانستہ آگ میں جانے کی کوشش کی. اس سے آپ خود سوچ لیں کہ جس کا انجام آگ ہے بھلے وہ مسلمانوں کے لیے کیسے جائز قرار دی جا سکتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ شراب بطور دوا استعمال کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا شراب تو خود ایک بیماری ہے, یہ شفا کیا دے گی؟ اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر جواب اور کیا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی طرح سے مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا, ریشم, شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے لیں گے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی, آپ نے دو ٹہنیوں سے اسے 40 مرتبہ مارا. یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں ملتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب سود سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو آپ مسجد میں آئے, ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا, پھر فرمایا کہ شراب کی خرید و فروخت حرام ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی, شراب نچوڑنے والا, نچڑوانے والا, لینے والا, اٹھانے والا, جس کے لیے لے جائی جائے, پلانے والا, بیچنے والا, اس کی قیمت کھانے والا, خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی گئی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستر یا اس ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی منع کیا ہے جس ٹیبل پر شراب رکھی ہو. اب آپ خود بتائیں کہ ایسے پارٹیز پھر کیسے جائز قرار دیے جا سکتے ہیں جہاں پر کھلم کھلا اللہ کی ایک حرام کی ہوئی چیز کو لوگوں کو سرو کیا جا رہا ہو. تو اسی لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، بعد میں اس کو 80 کر دیا گیا۔ کوئی باقاعدہ سزا تجویز نہیں کی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو بار بار لایا گیا، تب اللہ کے رسول، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کام تمام کر دیں، تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ شخص ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص نے کبھی شراب نہیں پی۔ تو یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ محبت سے لوگوں کو اگر اس طرف لائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائیں، اور یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی خرابی ہے جو آج ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ دیکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن لوگ اس طرح سے اس میں انوالو ہیں، چاہے وہ پانسے ہو یا جوا ہو یا فال نکالنا یا پھر شراب نوشی، یہ سب کے سب انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے تعصب پیدا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے انسان۔ اور شراب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں خمر کا لفظ آیا ہے، کہ عقل کو ہی وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے اسے ہوش و حواس میں ہی وہ نہیں رہتا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایک چیز، ایک گناہ نہیں کرتا، یعنی شراب پینے کا گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس شراب پینے کی وجہ سے وہ کئی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو نقصان دہ کہا گیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اگر کسی پر حد قائم کروں اور وہ مر جائے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں، اگر البتہ شراب کی حد میں کوئی مر جائے تو اس کی دیت دلاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اسے بیان نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی سزا باقاعدہ مقرر نہیں کی تھی، اسی بنا پر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ سے مشورہ کر کے 80 کوڑے اس کی سزا تجویز کی گئی تھی۔ پھر جوئے میں آپ دیکھیں کہ کیا نقصان ہوتا ہے، ایک ہی شخص کو فائدہ مل جاتا ہے، اور بعض اوقات تو جوئے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اتنا نقصان اٹھاتا ہے کہ اپنی بیویوں کو بھی، بیوی کو بھی بہت سارے لوگ ہار جاتے ہیں، یا اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس قدر یہ دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے جوا۔ اور اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لاٹری بھی اسی سے ہے، لاٹری بھی جائز نہیں ہے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ مال سب کا ہو اور کوئی ایک فائدہ اٹھائے اور دھوکے سے مال حاصل کیا جائے، کیونکہ لاٹری میں کیا ہوتا ہے، سب کو امید دلائی جاتی ہے کہ اس میں آپ کا بھی نمبر نکل سکتا ہے، لیکن اگر 1000 لوگ نمبر ڈالتے ہیں تو کسی ایک کا نکلتا ہے۔ تو یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہوئی، یا دھوکا دے کر مال حاصل کرنا ہوا۔ تو موجودہ دور میں جو جوئے کی نئی نئی اقسام وجود میں آ چکی ہیں، وہ بھی سب جائز نہیں ہیں۔ بعض کو حکومت نے اپنی سرپرستی میں جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن حکومت کے جائز قرار دینے سے وہ جائز نہیں ہو جاتی، جیسے لاٹری، معمہ بازی، ٹکٹ، انعامی بانڈز، ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں، اور شطرنج اور چوسر، یہ تو سب ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی قسمیں ہیں۔ بت اور آستانے، ایسے مقامات جنہیں کسی موجود یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکی عقیدے کی بنا پر عوام میں ایک تقدس حاصل ہو جائے یا اس کا درجہ حاصل ہو جائے، ایسی جگہ جہاں پر جا کر لوگ اپنی نظریں اور نیاز چڑھانے لگیں، چونکہ ان میں جو اصل چیز ہوتی ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، وہ بت کی ہوتی ہے، یا اس پیر یا فقیر کی، یا قبر والے کی، تو ان سب کو اسی لیے بتگری کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے آگے جھکنا یا اس سے مانگنا، یہ سب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا۔ تو ایسی جگہوں کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، جہاں جا کر لوگ قربانیاں چڑھاتے ہیں، جہاں مجسمے رکھے جاتے ہیں، تو یہ سب بھی منع کیا گیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ وجہ بھی بتا دی گئی کہ کیوں تمہیں رکنا ہے، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے ہی تمہیں دشمنی میں مبتلا کرتا ہے۔ آپس میں حسد، بغض، یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے شراب بغض اور عداوت کا سبب بنتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں اللہ کے رسول کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ نے مجھے عنایت فرمائی تھی، میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا۔ میرا یہ کام تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر اصغر انہیں گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں۔ میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقہ کا ایک سنار بھی تھا۔ میرا سیدہ فاطمہ بنت رسول سے نکاح ہونے والا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں۔ ایک دن حمزہ بن عبد المطلب اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی۔ اس مغنیہ نے یہ مصرع گایا: الا یا حمزہ للشرف النوا، اٹھو حمزہ فربہ جوان اونٹنیاں۔ یہ مصرع سنتے ہی سیدنا حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا اور اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے تھے، چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور حمزہ کے پاس آئے۔ آپ حمزہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ نے جو نشے میں دھت تھے آنکھ اٹھائی اور کہا: تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں واپس لوٹ آئے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے: آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میری ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی تو اللہ عزوجل نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: انما الخمر والمیسر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو جوئے اور شراب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ انسانوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے اور انسان کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ویسے تو اس کے کئی نقصان ہیں، اس پر ایک پوری رپورٹ تیار ہو سکتی ہے۔ آج دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگوں کا مال اس جوئے اور شراب کی نظر ہو رہا ہے، کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور کتنے ہی لوگ شراب پی کر نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خود بھی مرتے ہیں، گاڑی کو بھی نقصان اور سامنے والے آدمی کو بھی نقصان، یعنی جس کو ٹکر ماری اس کا بھی جان کا نقصان اور اس کے بھی مال کا نقصان۔ کئی طلاقیں جو واقع ہوتی ہیں وہ اسی بنا پر واقع ہوتی ہیں، شراب پینے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ برٹین میں کیسز درج ہوتے ہیں یا درج ہوئے ہیں، ٹائم میگزین کی رپورٹ ہے۔ سب سے زیادہ خواتین پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو وہ برطانیہ، یہ ملک ہے جہاں پر خواتین کی کمپلین جو درج کی گئیں، سب سے زیادہ درج کی گئیں کہ شوہر نے ان کو نشے میں اس قدر مارا کہ کئی دفعہ تو بیویاں جان سے جانے کے قابل ہو گئیں۔ تو اسلام پر یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، خود اپنے یہاں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ خود ان کے یہاں پر کیا حال ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ شیطان آپس میں بغض ڈال دے گا اور دشمنی پیدا کر دے گا، لہٰذا اس سے بچو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کو تو ہر حال میں پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی حکم نہیں مانتا ہے تو رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانو گے تو نقصان خود تمہیں اٹھانا پڑے گا، پھر تم نقصان سے بچنے کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے، کوئی جواز تلاش نہ کر سکو گے، کیونکہ ہمارے رسول نے تو تم تک ٹھیک ٹھیک باتیں پہنچا دی تھیں، جو احکامات تھے وہ بتا دیے تھے۔ اب اگر ان احکامات کو تم نہیں مانتے ہو تو لہٰذا نقصان بھی تمہارا ہی ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اور پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں. اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. ایک اور ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ شراب کی حرمت سے پہلے پی چکے, جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں, پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں, کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جیسے کہ پیچھے ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پڑھا تھا کہ وہ خود طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے, لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول کی طرف سے کسی شخص نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں مٹکے توڑ دیے اور شراب مدینہ کی گلیوں میں اس طرح سے بہنے لگی جیسے کہ پانی بہتا ہے. پھر یہاں پر جو آیت بتائی گئی ہے, اب جب پیچھے بتایا گیا کہ شیطان کے کام ہیں شراب پینا, تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جو لوگ مسلمان تھے اور ابھی شراب کی حرمت آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا اور وہ مر چکے جبکہ وہ شراب پیتے تھے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ اگر جو لوگ پہلے پی چکے تھے چونکہ جب حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کا کیا سوال, تو وہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے. یہاں پر ایمان کے مختلف درجے بتائے گئے ہیں اور اس آیت میں تین بار ایمان اور تقویٰ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان اور تقویٰ اس کے لیول مختلف ہوتے ہیں. ایمان ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. ایک شخص پہلے جب اسلام قبول کرتا ہے اور زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت اس میں صرف وہ اسلام لاتا ہے, اس میں تقویٰ نہیں ہوتا. پھر جب وہ صالح اعمال کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر تقوی ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ صالح اعمال کی کمی بیشی ہے. جب انسان صالح اعمال انجام دیتا رہتا ہے نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان اور تقوی کا لیول ہائی ہے, اور اگر جب وہ عمل صالح نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر ایمان اور تقوی کی کمی ہو گئی ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حدیث میں کہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اور قرآن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں, آگے ہم پڑھیں گے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صالح اعمال جب انسان کرتا ہے تو اس سے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے, گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایمان اور تقوی کا بلند ترین درجہ احسان ہے, اور احسان کا لفظی معنی کسی کام کو اپنے دل کی رضا اور رغبت اور نہایت اچھے طریقے سے بجا لانا ہے. تو جو بھی عمل صالح ہم کریں, کوئی بھی نیک کام ہو, وہ اللہ کی راہ میں صدقات ہوں, نماز پڑھنا ہو, کسی کی مدد کرنا ہو, کوئی بھی نیکی آپ لے لیں ایکس وائی زیڈ, آپ اس کو احسن طریقے سے بجا لائیں گے تو یہ اس نیکی کی خوبصورتی ہوگی, اعلیٰ درجے کی نیکی ہوگی, احسان ہوگا. جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی آتا ہے کہ جب پوچھا گیا جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے, فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک. بہت ہی بہترین حدیث ہے یہ, اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو تو آپ دیکھیں کہ وہ نماز ہماری کیسی ہوگی، اس میں ذرا سا بھی کچھ کمی بیشی نہیں کریں گے ہم اپنی طرف سے، کوتاہی نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم کام کیسے کرتے ہیں، کچن میں آپ کھڑے ہوں، آپ کی کوئی دوست آ جاتی ہیں، کوئی آپ کی پہچان والی ہیں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کچن میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے سامنے جب آپ کچن میں کام کریں گی تو آپ کا اسٹائل مختلف ہو جائے گا، آپ کام کو بہت ہی نفاست سے کریں گی۔ اور جب آپ اکیلی تنہا ہوتی ہیں کچن میں، آپ دیکھیں کہ ہم کام کس طرح سے انجام دیتے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کام ہم نپٹا لیں۔ تو کسی کو سامنے دیکھ کر کام میں خوبصورتی آ جاتی ہے تو انسان اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے کام میں، اس کے نیک عمل میں اور مزید خوبصورتی آ جائے گی۔ اسی کو احسان کہا گیا ہے، اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کو، محبت کرتا ہے ان سے، واللہ یحب المحسنین۔ تو جب بھی کوئی عبادت کریں یا جو بھی نیک کام کریں، اس کو احسن طریقے سے بجا لانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ کام تو کرنا ہی ہے، اگر وہ خوبصورتی سے ہو گیا تو پھر کیا ہی کہنے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام کو پسند فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إن الله لا يحب المعتدين۔ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.